بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب صدق الله العلي العظيم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے لیے خواہشات دنیا، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، تندرست گھوڑے یا چوپائے، کھیتیاں، سب مزین اور آراستہ کر دی گئی ہیں کہ یہی متاع دنیا ہے اور اللہ کے پاس بہترین انجام ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. ریڈیو تران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. یمن کی مسلح فوج کے ترجمان نے کہا کہ وسیع ڈرون آپریشن کے دوران سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 5 حساس اہداف کو نشانہ بنایا گیا. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ سعودی ولی عہد بن سلمان کے بارے میں پیر کے روز پالیسی بیان دیں گے. امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ نے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق رپورٹ کی اشاعت پر خوشی کا اظہار کیا ہے. اور پاکستان کے صوبے بلوچستان میں عام ہڑتال کے نتیجے میں معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. یمن کی مسلح فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وسیع ڈرون آپریشن کے دوران سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں 5 حساس اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے. المسیرہ ٹی وی کے مطابق یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحیی سری نے اتوار کے روز ایک پریس کانفرنس کے دوران خصوصی ڈرون آپریشن کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ریاض میں اہم اہداف کو ذوالفقار 1 میزائل اور سماعت 3 قسم کے 9 ڈرون طیاروں سے نشانہ بنایا گیا. انہوں نے کہا کہ ایسے ایک اور آپریشن کے دوران قاصف K2 قسم کے 6 ڈرون طیاروں نے ابہا اور خمیس مشیت میں بھی سعودی فوجی اہداف پر حملے کیے. یمن کے مسلح فوج کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ جب تک یمن کے خلاف جنگ اور محاصرہ جاری ہے سعودی اہداف پر حملے نہ صرف جاری رہیں گے بلکہ ان میں مزید وسعت آئے گی. سعودی فوجی اداعت نے گزشتہ رات دارالحکومت ریاض پر یمنی فوج کی جانب سے داخل جانے والے ایک بیلسٹک میزائل کو فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا, جبکہ ٹویٹر پر سعودی صارفین نے شہر میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دینے کی خبر دی. اس حملے کے بعد ریاض اور جدہ کے ہوائی اڈوں کی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں اور تمام پروازوں کو دیگر شہروں کی جانب جانے کا حکم دیا گیا. ادھر یمن سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مارب سیکٹر پر جاری جنگ کے دوران یمنی فوج نے سعودی اتحاد کے متعدد اہم کمانڈروں کو ہلاک کر دیا. یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے سعودی اتحاد کے کمانڈروں میں کمبائنڈ ڈویژن کے کمانڈر ناصر سعید کے علاوہ عبدہو علی الوافی, مروان محسن, رضاوز رحمان السانی شامل ہیں. اس سے پہلے آمدہ اطلاعات میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب سے وابستہ منصور ہادی کی خود ساختہ یمنی حکومت کا ایک فوجی کمانڈر عبدالغنی شعلان ہفتے کے روز ہونے والی ایک جھڑپ میں ہلاک ہو گیا. مارب کے محاذ پر سعودی اتحاد کے کرایہ کے فوجیوں اور اہم کمانڈروں کی ہلاکت کی خبریں ایسے وقت میں سامنے آ رہی ہیں جب یمنی فوج اور عوامی رضاکار فوج کے دستے اس علاقے میں مسلسل پیش قدمی کر رہے ہیں. دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ مارب سیکٹر پر یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی پوزیشن مستحکم ہے. سعودی عرب کو اس محاذ پر بری طرح ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اسی دوران اطلاعات ہیں کہ سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کی جنگ بندی والے صوبے الحدیدہ کے رہائشی علاقوں پر بمباری کی جس میں ایک کم سن بچہ شہید اور متعدد دوسرے زخمی ہو گئے. اس سے پہلے سعودی حکومت کے ڈرون طیاروں نے الحدیدہ کے شہر الحوک میں بھی رہائشی علاقوں پر بمباری کی جس میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ وہ سعودی ولی عہد بن سلمان کے بارے میں پیر کے روز پالیسی بیان دیں گے. رائٹر کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر بائیڈن نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا سعودی ولی عہد بن سلمان کے خلاف سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل پر تادیبی اقدامات کیے جائیں گے, کہا کہ اس حوالے سے پیر کے روز بیان دیں گے کہ ان کے خلاف کیا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے مزید کچھ بتانے سے گریز کیا. دراصل امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پروسی نے جمال خاشقجی کے قتل کے ذمہ دار عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کے امریکی وعدے کا ذکر کرتے ہوئے ریاض کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات پر نظر ثانی کی ضرورت پر زور دیا. نینسی پلوسی نے کہا کہ سعودی عرب کو جان لینا چاہیے کہ دنیا اس کے جارحانہ اور مجرمانہ اقدامات کا مشاہدہ کر رہی ہے اور جرم کا ارتکاب کرنے والوں کو اپنے اس قسم کے اقدامات کا جواب دینا ہوگا. امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ ایڈم شیف نے سعودی صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق رپورٹ کی اشاعت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی امریکی صدر کو موجودہ سعودی ولی عہد بن سلمان سے ملاقات نہیں کرنا چاہیے۔ یاہو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے امریکی عوامی نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ سعودی ولی عہد کے ہاتھ خون سے رنگین ہے اور انہوں نے جمال خاشقجی کو گرفتار یا قتل کرنے کا براہ راست حکم دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تنہا سعودی ولی عہد ہی کو سزا نہیں ملنا چاہیے بلکہ جمال خاشقجی کے قتل اور ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے ایک ایک شخص کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ ایڈم شیف نے بڑی صراحت کے ساتھ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حکومت امریکہ اسی پر اکتفا نہ کرے بلکہ کوئی بھی امریکی صدر سعودی ولی عہد سے نہ ملے اور نہ ہی انہیں امریکہ آنے کی دعوت دی جائے، حتیٰ ان سے ٹیلی فون پر بھی بات نہ کی جائے۔ امریکی عوامی نمائندگان کے انٹیلیجنس کمیٹی کے سربراہ نے سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں ریاض حکومت کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کی حمایت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں جب تک سعودی عرب کے رویے میں قابل توجہ حد تک تبدیلی نہ آ جائے اس وقت تک ہتھیاروں کی فروخت پر پابندی برقرار رکھی جائے۔ قابل ذکر ہے کہ حکومت امریکہ نے جمعے کے روز سعودی حکومت کے مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل سے متعلق انٹیلیجنس رپورٹ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ قتل کی یہ لرزہ خیز واردات سعودی ولی عہد بن سلمان کے براہ راست حکم پر انجام پائی۔ امریکی انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ کی مرتب کردہ اس رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد نے امریکہ میں مقیم مخالف صحافی جمال خاشقجی کو گرفتار یا قتل کرنے کا پروانہ خود جاری کیا تھا۔ اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد امریکہ نے 76 سعودی شہریوں کو بلیک لسٹ اور ان پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، تاہم سعودی ولی عہد بن سلمان کا نام ان میں شامل نہیں ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں عام ہڑتال کے نتیجے میں معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی۔ بلوچستان میں یہ ایک روزہ ہڑتال عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما اور صوبائی سیکرٹری اطلاعات اسد خان اچکزئی کے قتل کے خلاف کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کے باعث صوبے کے تمام شہروں میں مارکیٹیں، تجارتی مراکز بند ہیں۔ شہروں میں اور عام شہراؤں پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے۔ اے این پی کے کارکنوں کی بڑی تعداد نے اپنے مقتول رہنما کے آبائی شہر چمن میں مظاہرے بھی کیے۔ واضح ہے کہ اے این پی بلوچستان کے سیکرٹری اطلاعات اسد خان اچکزئی کو 5 ماہ قبل کوئٹہ ایئرپورٹ روڈ سے اغوا کیا گیا تھا، جن کی لاش گزشتہ روز ملی۔ پولیس نے مذکورہ سیاسی رہنما کے قتل کے الزام میں نیم فوجی دستے لیویز کے ایک اہلکار کو گرفتار کیا ہے جس نے ان کے قتل کا اعتراف کیا ہے۔ سمن پاکستان میں سینٹ انتخابات کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں اور سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے رپورٹر سید علی رضوی۔
پاکستان میں سینٹ انتخابات سے قبل تیاریاں عروج پر ہیں اور سیاسی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اور پاکستان تحریک انصاف کی اہم بیٹھک ہوئی۔ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے سے سینٹ انتخابات پر اہم مشاورت کی گئی۔
انفرادی طور پہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جاتا ہے، یہ سیاست کا دستور ہے۔ جب ہم جنرل الیکشن لڑتے ہیں تو اس میں بھی ہم لوگوں کے گھر گھر جا کے ووٹ مانگتے ہیں اور ان لوگوں کے گھر بھی جا کے ووٹ مانگتے ہیں جو ہمارے سب سے بڑے سپورٹر ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اس الیکشن کے اندر بھی تمام لوگوں سے انفرادی طور پہ رابطہ بھی کیا گیا ہے، ان سے ووٹ بھی مانگا گیا اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ 2 تاریخ کو ووٹ نظر، 3 تاریخ کو وہ ووٹ نظر بھی آئے۔
پی ٹی آئی رہنما خرم شیر زمان کا کہنا ہے کہ سینٹ انتخابات میں ہمارے تمام اتحادی ہمارے ساتھ ہیں، سینٹ انتخابات میں تاریخی کامیابی حاصل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پی پی کے بھی کچھ اراکین ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ہمیشہ ناکام ہوئی، سینٹ میں بھی تاریخی ناکامی کا سامنا کرے گی۔
سینٹ کے انتخابات میں ہمارے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اتحادی سمیت ہم سب اس میں ایک بہت بڑی تاریخی کامیابی حاصل کریں گے۔
اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی انتخابات میں حمایت مانگنے حکومت کی اتحادی ایم کیو ایم کے در پر آ گئی۔ ناصر شاہ نے حمایت کے بدلے 2 سیٹوں کی آفر کر دی۔
سینٹ کے جو ووٹ ہیں اس میں ہم مل کر الیکشن لڑیں۔ جو ان کی 2 نشستیں ہیں، ایک جنرل کی اور ایک جو لیڈیز کی ہے، اس میں ہم انہیں سپورٹ کریں اور جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو یہ سپورٹ کریں۔
متحدہ رہنما فیصل سبزواری نے پنجاب کی طرح سیٹوں کی تقسیم کا مشورہ دیا۔
نے پاکستان پیپلز پارٹی کے وفد سے، محترم دوستوں سے، یہ ضرور گزارش کی ہے کہ تو کوئی پنجاب والی ہی شکل یہاں اگر ہو سکے تو بہرحال ہم نے اپنی بات ضرور رکھی ہے۔ امید ہے پیپلز پارٹی کے دوست اس پر بھی غور فرمائیں۔
ادھر سینٹ انتخابات کے لیے پی ٹی آئی نے اپنے تمام اراکین صوبائی اسمبلی کو کراچی میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ سیاسی جماعتوں کی جانب سے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے، تاہم سینٹ انتخابات میں کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ انتخاب کے روز ہی ہوگا۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے امریکہ کی 31 اور ایٹمی معاملات کے خلاف موجود حکومت کو بھی قرارداد 22-31 کی خلاف ورزی کرنے والی حکومت قرار دیا اور کہا کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں امریکہ کی واپسی کا بہترین طریقہ اپنے وعدوں پر عمل کرنا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی سے متعلق کیے جانے والے واشنگٹن کے خود سرانہ فیصلے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی جو بائیڈن حکومت نے بارہا اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن ایٹمی معاہدے میں واپس آئے گا، مگر اب تک ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں امریکہ کی سابق اور موجودہ حکومت کی پالیسیوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی اور فرق کا مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مذاکرات کا کوئی ایجنڈا اور اس کے نتیجے کا علم ہونا چاہیے کہا کہ امریکہ کو سلامتی کونسل کی قرارداد 22-31 اور ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ امریکہ کی موجودہ حکومت بھی سلامتی کونسل کی اس قرارداد اور ایٹمی معاہدے کی بدستور خلاف ورزی کر رہی ہے۔ مجید تخت روانچی نے اس سوال کے جواب میں کہ آیا پابندیوں میں کمی یا نرمی ایٹمی معاہدے میں واپسی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، کہا کہ ظاہر ہے کہ پابندیاں اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کا حصہ تھیں اور ان کو ختم کیا جانا چاہیے تھا تاکہ ایران بھی اپنے تمام وعدوں پر عمل کرے۔ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کہ ایران کی جانب سے عمل میں لائے جانے والے اقدامات کیا کشیدگی میں اضافے کا باعث نہیں بنیں گے، کہا کہ ہم کبھی کشیدگی یا کشیدگی میں اضافے کے خواہاں نہیں رہے اور ہم نے اس وقت بھی کشیدگی نہیں چاہی جب ٹرمپ حکومت نے اشتعال انگیز اور کشیدگی پیدا کرنے والے اقدامات شروع کر دیے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ تہران نے جو اقدامات کیے ہیں وہ باعث کشیدگی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ٹرمپ حکومت نے جب بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے علیحدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تو ایٹمی معاہدے میں شریک دیگر فریق ملکوں نے ہم سے یہ کہا کہ ہم ٹرمپ کی مانند موقف اختیار نہ کریں۔ انہوں نے یہ بھی وعدہ کیا کہ ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی علیحدگی سے پہنچنے والے نقصانات کا بھی وہ ازالہ کریں گے۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ دوسری کرونا ویکسین کوو پارس کے کلینیکل ٹرائل کا باضابطہ آغاز ہو گیا ہے۔ ری کمپیٹمنٹ پروٹین سے تیار کی جانے والی دوسری ایرانی کرونا ویکسین کوپارس کی انسانی آزمائش کا آغاز ایک تقریب کے دوران کیا گیا اور پہلے مرحلے میں 2 رضاکاروں کو اس کا ٹیکہ لگایا گیا۔ یہ ویکسین ایران کی معروف کمپنی رازی ویکسین اینڈ سیرم ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے تیار کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مذکورہ کمپنی کے ڈائریکٹر محمد حسن فلاح مہرآبادی نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 133 رضاکاروں کو یہ ٹیکہ لگایا جائے گا، جن کا پہلا گروہ 13 رضاکاروں پر مشتمل ہوگا جبکہ باقی 30-30 کے گروپ بتدریج مطالعے میں شامل کیے جائیں گے۔ ایرانی ماہرین کی تیار کردہ دوسری کرونا ویکسین کوو پارس کی رونمائی گزشتہ دنوں ایک خصوصی تقریب کے دوران کی گئی تھی، جس میں صدر کے معاون خصوصی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی سورنا ستاری اور وزیر صحت ڈاکٹر سعید نمکی بھی شریک تھے۔ عالمی ادارہ صحت کے جاری کردہ معیار کے مطابق تیار کی جانے والی یہ ویکسین بہ یک وقت انجیکشن یا سانس کے ذریعے انسانی جسم میں داخل کی جا سکتی ہے۔ ایران کی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کو کووو پارس ری کمپیٹمنٹ ویکسین کے استعمال کی منظوری دی جا چکی ہے۔ افغانستان کے صوبے بغلان میں افغان فوج کی کارروائی میں طالبان گروہ کا ایک کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ کابل سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ صوبے بغلان کے علاقے نہرین میں افغان فوج کی ایک کارروائی میں قاری زاہد اللہ نامی طالبان کا ایک اہم کمانڈر اپنے 2 ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کے 4 دیگر ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ اس کارروائی میں ان کا بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس سے قبل شمالی مغربی پاکستان میں بھی طالبان گروہ کا ایک کمانڈر نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہو گیا۔ پاکستان کی پولیس نے اعلان کیا کہ افغان طالبان کا ایک سینئر کمانڈر مولوی عبدالحادی صوبہ خیبر پختونخوا کے صدر مقام پشاور میں نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں ہلاک ہو گیا۔ ایک ماہ قبل بھی پشاور میں ملا عبدالصمد تور نامی طالبان کا ایک سینئر کمانڈر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ ابھی تک کسی بھی شخص یا گروہ نے ان دونوں ہلاکتوں کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ غاصب سین حکومت کے وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ 36ویں ہفتے بھی جاری رہا۔ غاصب سین حکومت کے وزیراعظم نیتن یاہو کی پالیسیوں اور مالی بدعنوانیوں کے خلاف اسرائیل کے مختلف علاقوں من جملہ تل ابیب میں صہیونی وزیراعظم کے گھر کے سامنے زبردست احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ مقبوضہ فلسطین کے لوگوں نے سیکیورٹی کے سخت حصار کے باوجود مظاہروں میں شرکت کی اور سیونی وزیراعظم نیتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کیا اور ڈیموکریسی یا انقلاب اور نیتن یاہو کے استعفے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جیسے نعرے لگائے۔ اسرائیل کے زیر قبضہ مختلف فلسطینی علاقوں میں گزشتہ کئی مہینے سے نیتن یاہو کی اقتصادی پالیسیوں، مالی بدعنوانیوں اور کرونا کی روک تھام میں ان کی ابتر کارکردگی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ مظاہرین کرونا کے معاملے میں نیتن یاہو کی کابینہ کی کمزور کارکردگی پر احتجاج کر رہے ہیں اور ان کی اور ان کی اہلیہ کی مالی بدعنوانی کے باعث جلد سے جلد ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ عراقی فوج اور عوامی رضاکار فورس الاشد الشعبی نے داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے افراد کا تعاقب کرنے کے لیے صوبہ دیالہ کے علاقے خانقین میں کارروائی شروع کر دی ہے۔ مسورہ رپورٹ کے مطابق عراق کے سیکیورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ دیالہ کے علاقے خانقین میں عراقی فوج کے پانچویں ڈویژن اور عوامی رضاکار فورس الاشد الشعبی کی یہ کارروائی عراقی فضائیہ اور ایرو اسپیس کے تعاون اور حمایت سے شروع کی گئی۔ جاری کیے جانے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس مشترکہ کارروائی کا مقصد خانقین کے علاقے زور الاصلاح سے داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کا صفایا کرنا ہے۔ عراق کے بعض صوبوں من جملہ الانباز، صلاح الدین دیالہ اور کرکوک میں حالیہ دو ماہ کے دوران دہشت گردوں کی سرگرمیاں کافی تیزی کے ساتھ بڑھی ہیں۔ دہشت گردوں کی بڑھتی ہوئی یہ سرگرمیاں اس بات کا باعث بنی ہیں کہ عراق کی مسلح افواج اپنے ملک کے مختلف علاقوں میں باقی بچے ان دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شروع کریں اور گزشتہ پانچ ہفتوں کے دوران اس آپریشن میں دہشت گرد گروہوں من جملہ داعش کے کئی سرغنے ہلاک کر دیے گئے ہیں جبکہ ان کے ٹھکانوں کو تباہ اور متعدد دیگر دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ دوسری جانب عراق میں مزاحمتی گروہوں نے ایک مشترکہ بیان میں عراق کی عوامی رضاکار فورس الاشد الشعبی کے ٹھکانوں پر جمعے کے روز کیے جانے والے امریکی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ واشنگٹن کو اس حملے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، بعض فنی خرابیوں کی وجہ سے ہم پروگرام کے آغاز میں آج کی رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام کی تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش نہ کر سکے، جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، لب کشا نہیں ہوں۔ پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح سانسیں مہک رہی ہیں، اور آنسوؤں کے موتی، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں कर रहा हूँ, मैं लब कुशा नहीं हूँ। कोई तो आँख वाला गुजरे इस तरह।
अज़ीज़ सामईन, अभी आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम समात फरमा रहे थे, और अब पेश खिदमत है नशरियात का अगला प्रोग्राम इस्लामी तारीख, जिसके साथ ही हमारी रात की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुंच जाएंगी।
रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस साहब से मुखातिब है। यह प्रोग्राम सहर उर्दू टीवी की पेशकश है, जिसे हम अपने सामईन के इस्तेफादे के लिए पेश कर रहे हैं। असली प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए आप सहर उर्दू टीवी की वेबसाइट urdu.sehrtv.ir से रुजू कर सकते हैं।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیۂ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، پروگرام اسلامی تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا وہ اسلامی تاریخ کے واقعات کے حوالے سے تھا، تاکہ ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کی جا سکے، اور ہم الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہونی ہے وہ سید بطحہ، سردار مکہ، سید القریش، حضرت ابو طالب ابن عبد المطلب علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی ہیں۔ اگر آپ کی وہ زحمات نہ ہوتی تو پھر اسلام جو ہمارے پاس ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ محسن اسلام ہیں، آپ نے جو اپنی زندگی میں عظیم کارنامے انجام دیے اس میں ایک جو نمایاں آپ کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کی حمایت اور ان کی حفاظت۔ تو ناظرین، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ ہر پروگرام کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ جو مہمان ہوں گے، دو مہمان ہوں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں، جناب مولانا محمد ذاکری ناصری صاحب۔ جناب مولانا محمد ذاکر ناصری صاحب قبلہ، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ جن کا رابطہ ہوگا ہندوستان سے تعلق رکھنے والے جناب سلمان حیدر نوری صاحب ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے اسٹوڈیو میں مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا، اسٹوڈیو تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
علیکم السلام، میں بھی آپ کا شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔
جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ، اجازت دیجیے ہمارے ساتھ جو دوسرے مہمان ہیں ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں وہ جناب سلمان حیدر نوری صاحب ہیں، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے، تو ہمارے ساتھ رہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جناب سلمان حیدر نوری صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ہم بھی آپ کی خدمت میں شکر گزار ہیں۔
جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ، آپ کی خدمت میں ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہوگی، تو سب سے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے، جناب ابو طالب کے حوالے سے تو بڑی یعنی ایک مفصل بحث ہے، اس کے لیے ہمارا ایک پروگرام کافی نہیں ہے، لیکن جو مختصر وقت ہے اس سے استفادہ کریں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام دین اسلام سے پہلے کس دین کے تابع تھے اور پیرو تھے، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو آپ نے سوال فرمایا، اور جناب ابو طالب کی ایک جناب ابو طالب ایک عظیم شخصیت کا نام ہے کہ جس کو ہم محسن اسلام
جی
سید بطحا سید القریش کے نام سے جانتے ہیں
جی.
بہرحال اس مختصر سی گفتگو اور اس مختصر سے پروگرام میں
جی جی
ہم جو ہے جناب ابو طالب کی پوری زندگی کے اوپر روشنی نہیں ڈال سکتے، لیکن آپ کے سوال کے جواب میں یہ ہم جو ہے ایک روایت کے ذریعے
جی
اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں
جی.
اسبا بن نباتا کی جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایک اہم ترین صحابیوں میں سے ہیں،
اسبغ ابن نباتا،
اسبغ بن نباتا
جی،
ایک دم یہی سوال جو آپ نے ابھی جی کیا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے یہی سوال کرتے ہیں.
اللہ اکبر، یعنی جواب جو ہے مولائے کائنات کی زبانی ہمارے ناظرین تک پہنچ رہا ہے.
جی جی جی
بالکل،
مولائے کائنات علیہ السلام کی زبانی جواب ہے
جی.
تو اسبا آ کے پوچھتے ہیں کہ اے امام امیر المومنین، آپ کے جد بزرگا جناب عبد المطلب
جی
اور آپ کے والد گرامی جناب ابو طالب
جی
اسلام سے پہلے کس دین کے پیروکار تھے؟
صحیح،
بالکل یہی سوال جو آپ نے ابھی
جی جی
یہاں پہ
میں نے آپ سے پوچھا
جی
جی.
تو دیکھیے امام فرما رہے ہیں کانو یصلون الی البیت علی دین ابراہیم
بے شک
متمسکین بھی
جی،
یعنی جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور
جناب عبد المطلب
ان کے والد گرامی جناب عبد المطلب
جی
یہ یصلون الی البیت یعنی کعبے خدا کی طرف رخ کر کے نماز، البتہ نماز سے مراد یہاں پہ وہی نماز دین ابراہیمی منظور ہے
جی بالکل
جی، علی دین ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ قائم تھے.
صحیح، اور
متمسکین بھی
جی
اور اسی دین کے پیروکار تھے کہ جو حضرت ابراہیم، بلکہ کسی اور روایت میں آیا ہے کہ
جی
فرما رہے ہیں حضرت ابو طالب اوصیاء الہی میں سے تھے، یعنی مبلغ دین ابراہیمی میں سے تھے قبل از اسلام
جی،
لیکن جب رسول گرامی اسلام نے
جی
اسلام لایا اور اسلام جب
خدا کی طرف کی سے
شروع کی ہے جی تو حضور کے اس دین میں داخل ہوئے جی، اس سے پہلے حضرت ابراہیم کے دین حریف
جی
میں تھے جی. جیسے کہ ہم زیارات میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں کہ
جی
کبھی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مثلا آپ زیارت میں اکثر زیارت میں ایسے آئے ہیں کہ اشہد انکم
جی
کنتم فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ،
بے شک بے شک،
یعنی امیر المومنین سے خطاب ہو کے، امام صادق سے خطاب ہو کے
جی بالکل،
ائمہ طاہرین سے خطاب ہو کے آپ فرماتے ہیں فی الاسلاب الشامخہ
جی.
اسلاب شامخہ سے مراد یعنی جناب ابو طالب، جناب عبد المطلب کی جو دین توحیدی اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے،
یعنی ان کے جو یہ اسلاب ہیں یہ شامخہ بڑے بزرگ اسلاب
بڑے
ہیں
بزرگ
اور ارحام مطہرہ یعنی پاک رحموں سے منتقل ہو کے یہاں تک پہنچے.
بالکل، یہ ہمارا عقیدہ ہے شیعہ جی امامیہ کا کہ کبھی بھی امام معصوم صلب غیر مطہر اور رحم غیر مطہر میں نہیں قرار پا سکتا، بالکل
جی
پاک و منزہ ہے اس جہت سے بھی
جی، یعنی ماں کا بھی پاک ہونا ضروری ہے
جی
اور
جی
باپ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے،
بالکل،
یعنی یہ غیر مسلم کوئی کافر نہیں ہو سکتا ان کے پورے سلسلے میں،
ان کے جی پورے سلسلے میں آبا و اجداد میں اسلاب جی شامخہ اور ارحام مطہرہ ہے
جی جی بالکل،
اور اس کے یعنی پاک و منزہ ہونے کے اوپر ہمارا یہ عقیدہ ہے
جی بالکل
امامیہ کا.
بہت شکریہ قبلہ، اجازت دیجیے ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں. جناب سلمان حیدر نوری صاحب آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ حضرت ابو طالب، چونکہ اس ان کی زندگی پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو زندگی میں ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے انسان کی ولادت کا کہ اس کی ولادت کہاں پر ہوئی، کس ماحول میں ہوئی، کس گھرانے میں ہوئی، تو ہم آپ سے اسی حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ولادت کس مقام پر اور کب اور کس گھرانے میں ہوئی.
ضرور، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں
آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں, اور اس کے بعد بارگاہ الہی میں شکر کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع نصیب ہوا کہ میں اس عظیم شخصیت کے حوالے سے گفتگو کروں. جیسا کہ آپ نے بھی اس سے پہلے گفتگو ملاحظہ فرمائی, جناب ابو طالب علیہ السلام کی ولادت, جب ہم دیکھتے ہیں تو تاریخ کہتی ہے کہ آپ کی ولادت نبی اکرم کی ولادت سے 35 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوئی.
صحیح.
اور وہ عظیم گھرانہ, وہ عظیم خانوادہ جس میں آپ نے آنکھیں کھولی,
جی,
وہ قریش کا وہ نامور گھرانہ تھا,
جی,
کہ جس میں جناب ہاشم جیسے آپ کے مورث اعلیٰ گزرے ہیں,
بے شک,
اور خود آپ کے والد محترم کی شخصیت ایک نایاب اور نامور شخصیت تھی سرزمین عرب پر,
جی,
اس کا کوئی مثال اور کوئی ثانی نہیں ملتا.
جی.
آپ قریش کے لیے وہ عظیم پناہ گاہ اور عظیم سرپرستی رکھتے تھے کہ جو بے مثال تھی. اور خود جناب عبد المطلب کی شخصیت کا جب ہم دیکھتے ہیں,
جی,
تو اس دور میں جب کہ ہر طرف مکے میں آلودگیاں تھی, طرح طرح کے جرائم ہو رہے تھے, طرح طرح کی خباستیں تھیں,
خرافات سے بھرا ہوا معاشرہ,
خرافات سے چھلک رہا تھا معاشرہ,
جی,
ایسے دور میں بھی آپ بالکل پاک و پاکیزہ اور منزہ تھے, اور اس دور میں بھی آپ قیامت پر عقیدہ رکھتے اور لوگوں کو تاکید کرتے تھے قیامت کی سزا اور جزا کے حوالے سے.
جی بالکل.
اور آپ کے ایمان اور آپ کی عظمت کے حوالے سے خالی یہ کہ یہ جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ جو آپ نے ابراہ کے سامنے کہا,
جی,
اور ابراہ سے گویا ایک مباہلہ کیا جب وہ اپنے جاہو جلاد اور لاؤ لشکر کے ساتھ آیا, جی, اور یہ چاہ رہا تھا کہ میں اپنی طاقت کے زوم میں اس خانہ خدا کو مسمار کر دوں,
جی,
تو اور ہوا بھی بہت سے جو لوگ سامنے آئے وہ سب کو رونتا ہوا آگے چلا گیا.
صحیح.
لیکن جیسے یہاں تک پہنچا اور گفتگو مختصر کرتے ہوئے جیسے ہی جناب عبد المطلب سے آپ کی برخورد ہوئی اس سے ابراہ سے,
جی جی,
تو اس وقت جب اس نے دیکھا کہ یہ بندہ کتنا پرسکون, میں ان کے جو عقیدے کی بنیاد ہے خانہ کعبہ اسے مسمار کرنے کے لیے آیا ہوں,
جی,
اور یہ اونٹوں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں,
صحیح,
کہ میں تو آپ کو اس سے کہیں زیادہ عظیم مانتا تھا,
جی,
تو وہاں پرسکون لہجے میں ایک ہی جملہ کہا,
جی,
کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں اور جو اس گھر کا مالک ہے وہ اس کے لیے کافی ہے.
صحیح.
تو یہ خود یہ جملہ نشاندہی کر رہا ہے کہ آپ کی عظمت اور آپ کے اعتقاد اور آپ کے یقین کی, کہ اگر واقعی آدمی اللہ کے ساتھ ہو, جی, اور اس کے ارادے میں ہو, اگرچہ وہ خالی ہاتھ ہو,
جی جی,
لیکن پھر بھی اس کی پشت پہ نصرت الہی رہتی ہے.
جی جناب سلمان حیدر صاحب, بہت شکریہ آپ کا, واقعی بہت اچھے مطالب تھے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ سے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا. ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے, اور انشاءاللہ یہ پروگرام آگے بڑھے گا, لیکن اجازت دیجیے, ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. وقفے کے بعد آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے, اپنے مہمان کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. قبلہ, ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے. دیکھیے, ایک اہم کردار ہے جناب ابو طالب کی زندگی میں. جب ہم تاریخ کے زاویے سے دیکھتے ہیں جناب ابو طالب کی زندگی, تو ایک نہایت اہم کارنامہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا ہے, کہ جو جناب عبد المطلب کے بعد آپ کے سپرد ہوتی ہے. تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب ہی کا انتخاب اس کفالت کے لیے کیوں کیا گیا, آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں.
دیکھیے, اس سوال کا جواب بھی میں خود جناب عبد المطلب علیہ السلام کی زبانی, اور انہوں نے اس کفالت کو جناب ابو طالب کے حوالے کرتے وقت یہ جملہ فرمایا,
جی,
تو ملاحظہ فرمائیں, ایسے ہی قریش میں بہت سے بزرگان تھے, لیکن جناب پیغمبر گرامی کی کفالت کو جناب ابو طالب کے حوالے کیوں کیا؟
جی,
تو اس میں اگر ہم تاریخ کے حوالے سے تاریخ کے اوراق پلٹا کے دیکھیں تو دیکھیں بالکل جواب واضح سے مل جاتے ہیں.
جی,
سب سے پہلی علت جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب ابو طالب میں کچھ خصوصیات تھیں, جیسے کہ ہمارے مولانا صاحب نے بھی اس سے پہلے بیان کیا
ان میں سب سے پہلی جو خصلت تھی وہ امانت داری اور دیانت داری.
بے شک.
بالکل جب خود عبد المطلب کے آخری وقت تھا یعنی رحلت کا ٹائم تھا تو اسی وقت جناب ابو طالب سے مخاطب ہو کے فرمایا یا ابا طالب انی قد عرفت دیانتک و امانتک فکن لہو کما کنت لہو, یعنی اے ابو طالب انی قد عرفت دیانتک و امانتک, میں بالکل بخوبی جانتا ہوں آپ کی دیانت اور آپ کی امانت داری,
آپ کی دینداری اور آپ کی امانت داری دونوں کو جانتا ہوں,
اور امانت داری دونوں کو میں بخوبی جانتا ہوں.
جی.
اسی لیے میں اس شخصیت کو آپ کے سپرد اور آپ کی کفالت میں دے رہا ہوں آپ کی سرپرستی میں.
جی جی.
فکن لہو کما کنت لہو.
جی.
تو پس آپ گویا اس کے لیے جناب پیغمبر گرامی اسلام کی شخصیت کے لیے بالکل وہی ہوں گے جو میں ان کے لیے تھا.
اللہ اکبر.
ایک ایسی عظیم شخصیت کا نام ہے جناب
ابو طالب.
ابو طالب تو اسی جملے کے ساتھ جناب عبد المطلب نے حوالہ کیا پیغمبر گرامی اسلام کی کفالت کو ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ایک علت. اور دوسری علت اب اگر آپ تاریخ میں جا کے دیکھیں تو بخوبی آپ کو معلوم ہوگا کہ جناب عبد المطلب شیخ القریش یعنی قریش کا جو ہے سب سے بزرگ قریش تھے.
بے شک.
تو جتنے بھی مناصب اور جتنے بھی مقام و پوسٹ تھے قریش میں وہ سب جو ہے جناب عبد المطلب کی زندگی میں ان کے حوالے. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں سقایت الحاج.
بالکل.
اور یہ حاجیوں کے لیے جو ہے وہاں پہ جگہ فراہم کرنا.
جی.
ان تمام چیزوں میں جناب عبد المطلب اور اجتماعی لیول پہ ایک بہت عظیم شخصیت تھی.
بالکل. ان کی زندگی میں ملتا ہے کہ جو یعنی ان میں اختلافات ہوتے تھے جھگڑے ہوتے تھے وہ سب بھی جناب عبد المطلب حل کرتے تھے.
بالکل. یعنی جناب عبد المطلب
ان میں اولیاء بھی نصب کرنے ہوتے تھے, کسی کو والی کہیں کا بنا کے بھیجنا ہے وہ بھی جناب عبد المطلب کے سپرد تھا. یہ ساری
بالکل تاریخ میں یہ سب چیزیں یعنی ابھی ہم پورے نہیں گن سکتے لیکن یہ سب چیزیں جو ہے یہ مناسب اجتماعی سب جناب عبد المطلب کے حوالے تھا.
جی.
تو کہتے ہیں تاریخ کہتی ہے کہ یہ تمام مناصب جب جناب عبد المطلب اس دنیا سے جا رہے تھے یہ تمام مناصب جناب ابو طالب
سارے عہدے جناب ابو طالب
من جملہ ان میں سے ایک اہم ترین
وہ کفالت,
وہ کفالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھا.
جی بالکل.
اس کو جو ہے جناب ابو طالب کے حوالے کیا.
جی بالکل.
ایک یہ علت اور تیسری علت خود جناب ابو طالب کی صبر و تحمل. تمام مشکلات میں وہ تحمل کر سکتے تھے. ان کے اندر یہ روحیہ یہ پاور ان کے اندر تھا کہ
نفسیاتی طور پہ اتنے
اتنے مضبوط تھے کہ یہ تمام مشکلات کو حل کر سکتے تھے.
بے شک.
اور ہر موڑ پہ اس
اللہ
یعنی نبی اکرم کی مدد کر سکتے تھے اسی لیے حوالہ کیا کہ
یعنی جناب عبد المطلب اس بات کو جانتے تھے کہ اگر کتنی بھی بڑی مشکل آئے گی تو ابو طالب خود اس کو برداشت کریں گے اور میرے بھتیجے تک اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ مشکل نہیں پہنچے گی. جی بہت شکریہ, جزاک اللہ. اجازت دیجیے ہم جناب سلمان نوری صاحب سے یہ سوال پوچھتے ہیں. سلمان صاحب جی آپ کی خدمت میں ہے, آپ سے بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو کفالت کی ایک ذمہ داری تھی اس کے حوالے سے آپ بیان فرمائیں کہ کس طریقے سے اور کب جناب ابو طالب کے سپرد کی گئی, اس واقعے پر آپ روشن ڈالیں.
جی ضرور. جیسا کہ آپ نے مفصل ابھی اس حوالے سے گفتگو سنی.
جی.
کہ کیوں جناب ابو طالب تک یہ ہاں کفالت کے لیے انتخاب کیا گیا.
جی.
میں چاہتا ہوں کہ اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے بیان کروں کہ کس طریقے سے یہ شرف جناب ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں آیا.
بالکل.
کیسے یہ شرف آپ تک پہنچا.
جی.
تو جب تاریخ میں جاتے ہیں تو سلسلے میں ہمیں تین باتیں ملتی ہیں.
جی.
یہ تین نظریے ملتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ شرف آپ تک منتقل ہوا. اس میں پہلا جس کی طرف آگر روشنی ڈالی.
جی.
کہ خود اپنی وصیت میں وقت آخر جناب عبد المطلب نے اس ذمہ داری کو آپ کے حوالے کیا.
صحیح.
اور آپ نے اسے قبول فرمایا.
جی.
اس کے اسباب و علل آپ نے بھی سماعت فرمایا.
جی.
لیکن یہیں پہ تاریخ یہ بھی کہتی ہے جس میں پیشتر حوالہ مدارج النبوہ کا.
جی.
اس میں بیان کرتے ہیں کہ خود ان سے کہا کہ آپ کون ہیں جو آپ میں سے ذمہ داری قبول کرے. کا خود آپ ان سے کہیں, یہ خود فہیم ہے, ذہین ہے, باشعور ہیں, یہ کس کی کفالت کو قبول فرماتے ہیں؟ تو آپ نے ان سب میں سے حضرت ابو طالب مومن قریش کو چنا اپنی کفالت کے لیے.
بالکل, جبکہ دوسرے فرزند بھی وہاں پہ موجود تھے جناب عبد المطلب کے,
جناب حمزہ جیسی شخصیت بھی اور وہاں اور نامور موجود تھی. لیکن یہاں پہ اس سے ایک بہترین یہ استفادہ ہوتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام صرف کفیل حضرت محمد مصطفیٰ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ آپ نبی اکرم کی پسندیدہ شخصیت بھی ہیں.
بے شک, بالکل بالکل, یہ انتخاب صرف جناب عبد المطلب کا نہیں ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہے.
جی, دوسرے یہ دوسرا طریقہ ہو. اور تیسرا اس میں لکھا ہے کہ آپ نے قرآن دازی کی, سب کا نام لکھا تھا, کسی کو شکوہ شکایت نہ رہے, اور قرے میں جو ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا نام آیا.
اس کا مطلب خدا کی طرف سے بھی یہی حکم تھا.
جی
جی بالکل,
یہ تین نظریے تھے جو سلسلے میں کہ یہ کیسے یہ ذمہ داری کفالت کی عظیم ذمہ داری جناب ابو طالب علیہ السلام کے حصے میں آئی.
جی بہت شکریہ, اجازت دیجئے یہاں پر ایک مختصر توقفہ لیتے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے, اور آپ نے دیکھا کہ جو کفالت جناب ابو طالب کے سپرد کی گئی ہے کس طریقے سے اور کن اسباب اور علل کی بنا پر یہ کفالت انجام پائی ہے. اجازت دیجئے ایک مختصر توقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے, ہمارے ساتھ رہیں, اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ آپ کی خدمت میں ہیں, آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کوئی فرمان موجود ہے, تاریخ نے اس کو نقل کیا ہو, تو ہم آپ کی خدمت میں آپ سے سننا چاہیں گے.
جی ضرور, جناب ابو طالب کے بارے میں رسول گرامی اسلام کے اقوال بہت ہیں.
جی
دیکھیں, آپ تاریخ میں آیا ہے کہ جب جناب ابو طالب کی وفات ہوئی تو وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خطاب ہو کے فرمایا, یا عم لقد ربیت صغیرا وکفلت یتیما ونصرت کبیرا فجزاک اللہ خیرا.
اللہ اکبر, بے شک
یہ نبی اکرم فرما رہے ہیں ایک اس شخصیت کے بارے میں جناب ابو طالب کے بارے میں.
جی
فرما رہے ہیں, اے چچا, اے ام, لقد ربیت صغیرا, یعنی بچپنے میں میری تربیت کی آپ نے.
جی
یعنی ابو طالب کی دیکھیں اہمیت, دیکھیں
جی
نبی اکرم جو شخص سے اول ہستی ہے
بے شک
اس کی تربیت کے لیے اور اس کی پرورش جو ہے جناب ابو طالب کی گود میں.
بالکل, اور خود قرآن کہتا ہے اس کو کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو کیا آپ کو پناہ نہیں دی؟ جی علم یجد کا یتیم
فآوا, تو وہی آوا وہی مأوا جو ہے نبی مکرم اسلام کے لیے جناب ابو طالب کی گود. وکفلت یتیمن, اور یتیمی حالت میں کفالت جس نے قبول کی یہ رسول خدا فرما رہے ہیں جناب ابو طالب سے, وہ آپ ہیں. ونصرت کبیرن, اور جب میں بڑا ہوا
جی جی
تو اس وقت نصر تکریما, نصرت اور مدد اور یاری کے لیے آپ پہنچے
میری مدد کے لیے.
فجزاک اللہ خیرا, اے ام, اے چچا, خدا وند متعال آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیں یہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ تاریخ میں آیا ہے, ما زالت قریش قائدت عنی حتی مات ابو طالب. یہ رسول گرامی اسلام جناب ابو طالب کے بارے میں فرما رہے ہیں, یعنی قریش اس وقت تک جرأت نہیں تھی قریش میں میرے ساتھ جو ہے آ کے عداوت کریں جب تک ابو طالب زندہ تھے. لیکن جب جناب ابو طالب کی رحلت ہوئی تو من جملہ کیوں ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف جناب پیغمبر گرامی اسلام نے؟
ان علتوں میں سے
فوراً ان علتوں میں سے ایک علت یہ ہے کہ
محافظ
رسول جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔
بہت شکریہ قبلہ، جزاک اللہ، آپ سے اجازت چاہتے ہیں یہیں پر، ہم اپنے دوسرے مہمان کی طرف چلتے ہیں۔ سلمان صاحب آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، دیکھیے سوالات بہت زیادہ تھے لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی، لیکن آخر میں مختصر طور پہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب کی زندگی کو اگر ہم خلاصہ کریں اور یہ پوچھنا چاہیں آپ سے کہ ان کی زندگی میں سب سے اہم ترین کارنامہ کیا تھا، تو آپ اس کو آپ کی نظر میں وہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ ایک مختصر سی روشنی ڈالیں۔
دیکھیے اس سلسلے میں جی کئی نقطے عرض کیے جا سکتے ہیں لیکن جتنا بیان ہو سکے اتنا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جی ایک سب سے پہلا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا وہ آپ کا سلیقہ یتیم پروری ہے۔
اللہ اکبر،
کہ آپ نے کس حسن و خوبی اور کس احسن طریقے سے نبی اکرم کی پرورش کی۔
جی
کہ ایک تاریخ کا یہ جملہ کہ خود جناب ابو طالب علیہ السلام کے بچوں کو تو کبھی پریشان حالت میں دیکھا گیا ہے،
اللہ اکبر، جی،
لیکن کبھی بھی نبی کرم کو پریشان حالت میں الجھے ہوئے بال ہوں ایسا نہیں دیکھا گیا۔
جی بالکل،
تو خود تاریخ میں یہ بات آ جانا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، چونکہ تاریخ میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب اس میں کچھ انوکھا پن ہوتا ہے تو وہ جزو تاریخ بنتی ہے
بے شک۔
دوسرے ایک عظیم چیز یہاں پہ یہ بھی ہے کہ جب ہم یتیم پروری کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے وہ اس کے لیے راشن کا ہے، کھانے پینے کا ہے، لباس کا ہے۔
جی
لیکن یہاں پہ ایک بزرگوار کا بہت اچھا جملہ ہے
جی
جو مجھے بہت پسند ہے
جی، وہ
فرماتے ہیں کہ یتیم کا راشن دینے والا نہیں مرا ہے۔
جی
راشن تو اسے مل ہی جائے گا،
وہ تو خدا کی ذمہ داری ہے،
راشن تو اسے ملنے والا ہی ہے، لیکن ایک اہم چیز جو اس سے جدا ہوئی ہے وہ شفقت پدارانہ ہے
بے شک۔
تو لہٰذا جہاں اسے اس کھانے پینے اور لباس کی ضرورت ہے وہیں اسے ضرورت ہے کوئی ایسا ہمدرد، شفیق، مہربان ایسا ہو کہ جب اس کے پاس جائے تو اسے شفقت پدری محسوس ہو،
بے شک
اس کو پدرانہ انس اور محبت اور ہمدردی ہو۔ تو یہ ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے، اس کی طرف بھی جہاں ہم ان چیزوں خیر لگتا ہے وہیں شفقت و مہربانی اور یتیم کے اکرام کی طرف بھی ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔
جی بالکل، اور کچھ اگر آپ کہنا چاہیں تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں، یا کفالت کے حوالے سے اگر آپ کچھ بیان فرمانا چاہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔
نہیں انشاءاللہ بات ہے۔
جی بہت شکریہ قبلہ، آپ سے ہم مزید جو ہمارے پاس وقت ہے اس کے حوالے سے جاننا چاہیں گے، اگر آپ تربیت فرزند کے حوالے سے، چونکہ ایک بڑا اچھا گوشہ انہوں نے یہاں پہ دیا ہے کہ مثلا کس طریقے سے انہوں نے تربیت کی ہے، تو اگر آپ تربیت کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں آپ کی خدمت میں۔
جی ضرور، تربیت فرزند کے
جی
جہت سے اگر دیکھا جائے
جی
تو دیکھیں جناب ابو طالب
بہت مختصر طور پہ
جی علیہ الصلاۃ والسلام نئے جو ہے ان کے 6 فرزند تھے
جی ماشاءاللہ، جی
جناب عقیل، جناب طالب، جناب جعفر اور جناب امیر المومنین
علی بن ابی طالب۔ فرزند ہیں آپ کے، 4 بیٹے ہیں،
4 بیٹے اور 2 بیٹیاں کی جو تاریخ میں ان کے نام آئے ہیں۔
جی
تو آپ دیکھیں طالب کے بارے میں تو تاریخ میں اتنی ساری معلومات نہیں، لیکن اگر جعفر کے لحاظ سے دیکھا جائے اور جناب عقیل کے حوالے سے دیکھا جائے اور جناب امیر المومنین کے حوالے سے دیکھا جائے
کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے،
کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ میں ان کے کارنامے بالکل واضح اور روشن ہے۔ آل عقیل اور آل جعفر طیار کی جو شخصیت ملی ہے ان کو، یہ سب یہی تربیت کی بنا پر
ہے۔
اور اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی جو شب
ہجرت آپ کی قربانی،
ہجرت آپ کی قربانی، یہ قربانی دینا شعب ابی طالب نے، جناب ابو طالب نے اپنے بچوں کو سکھایا، تاریخ میں آیا ہے رات، ایک رات میں رسول گرامی اسلام کے بستر پہ اپنے بیٹوں کو یعنی
تین مرتبہ سلاتے تھے
اور تین مرتبہ تبدیل کرتے تھے کہ کہیں مشرکین کے ہاتھ نہ چلا جائے جناب رسول گرامی۔
بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت اہم نقطہ تھا اور بہت اچھے مطالب تھے، آپ کے شکر گزار ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ سلمان صاحب آپ کے بھی شکر گزار ہیں، آپ سے بھی اجازت چاہتے ہیں، خدا آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، خدا حافظ۔
شکریہ
ناظرین، ہماری گفتگو تھی جناب ابو طالب کے حوالے سے لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں تھی، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلا پروگرام بھی جناب ابو طالب کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ فی الحال پروگرام پروگرام ہمارے اختتام کو پہنچا، یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا، اور آپ کے بہت شکر گزار ہیں. واقعی جناب ابو طالب کی تربیت اگر دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی زندگی کا کارنامہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بس میں مختصر طور پر یہ کہوں گا کہ دو بچے پلے ہیں جناب ابو طالب کے آغوش میں، اگرچہ دوسرے بچے بھی ہیں لیکن نمایاں تاریخ میں دو بچے، ایک کون؟ ایک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. اگر جناب ابو طالب کی تربیت کو، ان کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کے فضائل اور کمالات کو آپ جمع کریں، اور جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو اس کے بعد جناب ابو طالب کی شخصیت نظر آ سکتی ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں، یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.